الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا عن علي قال سألت عن سنتي فقال رسول الله ذكر الله أنيسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو, بزرگوں, بھائیوں, ابھی جو حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا, یہ حدیث مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ شاگرد جو سوال پوچھنے والا ہے وہ کون ہے, اس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, تو سوال کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا کہ علی کون ہے, کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ آپ علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے. معرفت کے تین سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں, ذکر و سلوک کے, اور آپ کا مقام علم میں بہت بلند ہے. اب یہ شاگرد سوال پوچھنے والا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا سوال بھی بہت اچھا ہوگا, اور جواب دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سوال کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی سنت کے بارے میں ہمیں بتائیں. عن سنتی, آپ کی سنت کیا ہے؟ یہاں دو الفاظ ہیں جو سمجھنے والے ہیں. ایک حدیث کہتے ہیں بات کو, کوئی بھی بات ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے, اور عادت اور طریقے کو سنت کہا جا رہا ہے. اب حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ, آپ کی عادت, آپ کا سٹائل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 17 باتیں جو ہے نا وہ بتائیں, اور اس انداز سے بتائیں جیسے ہیروں کو کسی تسبیح میں پرو دیا گیا ہو. ان میں سے ایک بات جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذکر اللہ. پوچھا گیا کہ, تو جواب میں بتایا گیا کہ ذکر اللہ انیسی, کہ یہ میرے لیے مونس ہے, یہ میرا غم خوار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کو چین نہیں آتا کہ جب تک وہ اپنے معاملات کسی کو بتا نہیں دیتے. سارا دن جاب کریں گے, گھر واپس لوٹیں گے تو اب ڈھونڈتے پھریں گے کہ گھر والے کب فارغ ہوتے ہیں, ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم ان کو صبح سے لے کے شام تک کی کارروائی سنا دیں. جو ہی وہ سنا چکتے ہیں اور وہ کچھ الفاظ تسلی کے بول دیتے ہیں, ان کو سکون آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی میری رفیق حیات میری غم خوار ہے, میری ہر پریشانی اور غم میں میری ساتھی ہے, میرے غم مجھ سے بانٹتی ہے. تو یہ جو غم خواری ہوتی ہے, یہ جو غم بانٹنا ہوتا ہے, اس کو جو ہے مونس کہتے ہیں. کہ یہ مونس کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری عادت ہے کہ جب بھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, میں فوراً اپنے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں, میرے غم سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ذکر اللہ جو ہے, یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس میں سے ایک معنی قرآن مجید بھی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, کہ ہم ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا. اسی طرح فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ کے اندر یہ الفاظ جو ہے, یہ لفظ ذکر استعمال کیا گیا یاد کے لیے. اور آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ یاد کیا چیز ہوتی ہے. انسان کسی کو یاد کر رہا ہو تو دو انداز ہوتے ہیں اس کے یاد کرنے کے. آپ کہیں پر بیٹھیں گے, تذکرہ چھڑے گا, کہیں گے جی عبداللہ ہمارے دوست تھے, یہاں رہا کرتے تھے فریمانٹ میں, وہ موو ہو گئے اس علاقے سے, بڑی اچھی ان کی صفات تھیں, وہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. اب یہ جو آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی وہ باتیں جو آپ زبان کے ساتھ کرتے ہیں ذکر لسانی کہلاتا ہے. لیکن اسی طرح اپنے ملک میں اگر کوئی عزیز رشتہ دار بیمار پڑ جائے اور اطلاع آ جائے کہ جی وہ بس دعا کریں آپ ان کے لیے, بڑے خطرے والی بات ہے, ڈاکٹر بڑی محنت کر رہے ہیں, دوائیاں چل رہی ہیں, بس آپ کو کال کر کے اطلاع دی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر لیں, اب آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیا گھر میں بیٹھ جائیں گے اور عبداللہ عبداللہ کی تسبیح پڑھیں گے, یا اپنا کام بھی کرتے رہیں گے اور دل ہر وقت مضطرب رہے گا, پریشان رہے گا, ان کی طرف لگا رہے گا, اور پھر آپ سارے دن کے بعد جب گھر آئیں گے فوراً کال ملائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا حال ہے, آج کیسا دن گزرا, ہم تو سارا دن ان کو یاد کرتے رہے. یہ سارا دن آپ نے کیسے یاد کیا بھائی؟ کیا آپ نے اور کسی سے بات نہیں کی, کھانا نہیں کھایا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں بھائی, آپ کا دل ان کو یاد کرتا رہا. یہ دل کا یاد کرنا ذکر قلبی کہلاتا ہے, اور یہ بھی ذکر اللہ ہی ہوتا ہے. یوں بھی اللہ رب العزت کو اللہ والے یاد کرتے ہیں, جس طرح کھیت کو پانی دے کر اس کو ہرا بھرا کیا جاتا ہے, اس کو زندہ رکھا جاتا ہے, اسی طرح اللہ والے اس طرح اللہ رب العزت کو 24 گھنٹے یاد کر کر کے اپنی محبت کے بیج کو پانی دیتے رہتے ہیں, اور ان کے یہ پودا گرو کرتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. اور اگر کبھی کسی غلطی گناہ کی وجہ سے کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اسی یاد کے ساتھ وہ شفا پاتا ہے. فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, کہ یہ دلوں کی شفا ہے. اگر دل کبھی بیمار ہو جائے تو اس کو شفا کس سے آتی ہے؟ ذکر اللہ سے آتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ, جب ہم مریض ہوتے ہیں تو اپنا علاج اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں. فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَنَتُرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانَا فَنَسْتِكِسُوم, اور اگر ہم ذکر کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم منہ کے بل گر جاتے ہیں, جیسے بیمار گر جاتا ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم پھر گر جاتے ہیں. اب ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات سنیں کہ اللہ رب العزت اس یاد کو کتنا پسند فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فسبحوا بکرۃ و اصیلا, کہ تم صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہا کرو. یعنی صبح میں بھی کچھ وقت نکال لیا کریں اور شام میں بھی کچھ وقت نکال لیا کریں. ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ ان کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی, یہ آج ہمارے اوقات بدل گئے ہیں. آج ہماری صبح شروع ہوتی ہے 8-9 بجے, آٹھ بجے جاپ پر پہنچنا ہوتا ہے اور شام میں پھر ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں. اسلامی اوقات جو ہیں وہ فجر نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے وہ لوگ جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ فجر نماز جلدی جلدی وہ پڑھتے ہیں اور فوراً دکانیں کھل جاتی ہیں. تو اسلامی اوقات اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ فجر نماز کے فوراً بعد دکانوں کو کھول دیا جائے, کاروبار کیا جائے, وہ برکت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق کی برکتیں اور بہت ساری دوسری برکتیں اس وقت میں ڈالی ہوتی ہیں. وہ کام جو بندہ گھنٹوں میں کرتا ہے اس وقت منٹوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر ظہر تک کوئی بیچ میں نمازوں کے اوقات نہیں رکھے ہوئے, سارا ٹائم کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے. ظہر کی نماز پڑھ لی, اب کیلولا کر لو, تھوڑا سا آرام کر لو. عصر کی نماز کے لیے آپ فریش ہو کے تھکاوٹ اتار کر اب آ جائیں. اب اللہ رب العزت کی یاد کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب ایمان والے مسجدوں میں آ جاتے تھے اور پھر بیٹھے رہتے تھے, ذکر اللہ کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, سیکھتے تھے دن بھر. بچے تو چلو صبح میں پڑھ لیا کرتے تھے, بڑے بوڑھے جسے کہتے ہیں تعلیم بالغ اڈلٹ ایجوکیشن, وہ پھر شام میں ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس طریقے سے عشاء تک کا وقت گزارتے تھے وہاں پر اور پھر گھر جاتے تھے اور آرام کرتے تھے. تو یہ ایک روٹین ہوا کرتی تھی. تو صبح شام جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا حکم لگا دیا, پابندی لگا دی. اچھا پھر صرف یہ نہیں بلکہ کہا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. آگے فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. اب یہ لفظ ذکراً کثیرا بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کس سے پوچھیں بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا ہر آدمی کا بہت اپنا اپنا ہوتا ہے. کس سے پوچھیں کہ بھائی بہت سارے پیسے کمانا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ بھائی, کوئی کہے گا بھائی میرے پاس اگر $1,000 ہو جائیں بڑی بات ہے. کسی کے لیے $1,000 کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو 100,000 کی بات کرے گا. اور جو 100,000 سے آگے جاتے ہیں وہ ملین کی بات کرتے ہیں. تو ہر آدمی کے لیے جس طرح مال کی ہوس ہوتی ہے اور اس کی خیر نہیں ہوتی, ساری زندگی لگے رہتے ہیں, اسی طرح یاد کرنے والوں کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس لفظ کو کھلا چھوڑ دیا, ذکر کثیرا, کہ تم جتنی محنت کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ, اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ. اب کوئی پوچھے گا کہ بھئی تھوڑا سا اور ایکسپلین کرے, تو ایک جگہ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیام و قعود و علی جنوبہم, کہ اللہ رب العزت کو تم کھڑے ہوئے یاد کرو, بیٹھے ہوئے یاد کرو اور لیٹے ہوئے یاد کرو. جنوب کہتے ہیں لیٹے ہوئے کو. اب آپ بتائیں کہ انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا وہ کھڑا ہوتا ہے, یا وہ بیٹھا ہوتا ہے, یا پھر لیٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی حالت ہی نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے بندے, کہ میں تیرے اوپر ہر وقت اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں, میرے احسانات ختم ہی نہیں ہوتے, تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی میری یاد میں ہر وقت محو رہے. وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اللہ ہر جگہ ساتھ ہیں تو پھر کیسے انسان بھلا سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں, کوئی بڑا ہر وقت ساتھ پھر رہا ہو تو پھر ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں, اگنور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. فرمایا ہم اتنے ساتھ ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ تمہاری تو شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. جب اتنے قریب ہیں تو پھر کیسے انسان بھلا سکتا ہے؟ پھر ہو گیا نا, پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اس انداز سے کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو. اب ہمارا دشمن شیطان ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ اس کو پکا یقین ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا. اس کو بتا دیا گیا کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہو چکے ہو, تم یہاں سے نکل جاؤ, تم چلے جاؤ. اور اس نے بھی اس ضد میں اس بات کو قبول کر لیا, یعنی جہنم میں مرنے کے لیے وہ راضی ہو گیا, لیکن اللہ رب العزت کی بات ماننے کے لیے وہ راضی نہیں ہے. اس لیے کہ متکبر ہے وہ, اس نے تکبر کیا اور اس لیے کفر کیا اس نے. تو لہٰذا وہ دشمن ہے. اور وجہ کیا بنی؟ انسان کے ساتھ اس کا حسد ہوا تھا کہ انسان کو فضیلت مل گئی اور اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس نے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. اب اگر ہم اس بات کو ذرا سوچیں اور اس کیفیت کو اپنے دل میں ڈالیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم بھی جہنم میں چلے جائیں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑی سی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے, بلکہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کا ایمان میں لے لوں. اب ہم خود سوچیں کہ اتنا بڑا وہ ہمارا دشمن ہے جس نے ہمارے بڑوں کو, آدم علیہ السلام کو, اما حوا کو جنت سے نکلوا دیا, یعنی ان کے گھر سے ان کو نکلوا دیا اور وہاں ان کو بے لباس کرا دیا. اللہ رب العزت نے اس انداز سے ایمان والوں کو جوش دلایا کہ تم سوچو تو صحیح تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا کیا. جس طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کو اطلاع دے کہ بھائی آپ کے بڑوں کو, ماں باپ کو فلاں دشمن نے جو ہے بڑا ذلیل کیا, بڑا رسوا کیا, گھر سے جو ہے نکال دیا اور نکالتے ہوئے ان کے اوپر سے لباس بھی لے لیا, تو کتنا غصہ آئے گا؟ بندہ کہے گا میں تو اس کو کچا چبا جاؤں گا, بس کسی طرح میرے سامنے یہ آ جائے, بس میں تو اس کو بس جو ہے نا زندہ رہنے دوں گا. ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے بھی جب اس واقعے کا ذکر کیا تو اس انداز سے کیا تاکہ ہماری غیرت جاگے ذرا اور ہمارے اندر یہ دشمنی پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی پکڑو. اگر ہم سچی بات اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں اور ذرا سے سوچیں کتنی دفعہ ہمارے دل میں شیطان کے ساتھ یہ دشمنی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, کبھی بیٹھے بیٹھے ایسا محسوس ہوا کہ بھئی واقعی شیطان ہمارا دشمن ہے, ایسے جس جسم کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی ہو کہ شیطان جو ہے یہ بڑا دشمن ہے. اب اس دشمن کا وار دیکھیں, یہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑے جھگڑیں, یہ کبھی جو ہے شراب, کبھی جوا, کبھی جو ہے کسی انداز سے یہ جو ہے نا بہکاتا ہے, اس کے سارے یہ ٹرک ہیں. اس کے بعد ذکر کیا کہ یہ جو ہے آپ کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے, یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نماز کس چیز کے لیے؟ نماز اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے بنائی ہے. مصلی پہ انسان کھڑا ہوتا ہے, جو ہی وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ایک فلم سی جناب وسوسوں کی چل پڑتی ہے, آدمی کے خیالات کہیں سے کہیں جناب سارے دن کی بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو ذکر سے غافل کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی یاد الہی سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے, خود بخود اس کی نماز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنے ہاتھوں خود ہم اپنی نماز روزانہ خراب کر بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو یاد الہی سے غافل کرتا ہے. نماز بڑی آسان سی بات ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز میں ہمارے ساتھ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے, ساری محنت کرنی پڑتی ہے نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب ہم اس طریقے سے نمازیں پڑھیں گے, جب اس طریقے سے ہماری اندر سے یاد نکل جائے گی تو صاف ظاہر ہے اللہ بھی ناراض ہوں گے. اور جب آپ کسی کو یاد نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کیوں یاد کرے گا؟ تو فرمایا اللہ رب العزت بھی پھر انسانوں کو بھلا دیتے ہیں. واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. ہم پکارتے ہیں اللہ مدد فرما, ساری دنیا میں آج بے یار و مددگار سے نظر آتے ہیں, جیسے لگتا ہے دعائیں اثر ہی نہیں کرتی, پکار جیسے یوں لگتا ہے کہ اس چھت سے اوپر ہی نہیں جاتی. وجہ کیا ہو گئی؟ کہ ہمارے اندر کی یاد نکل گئی. جب یاد نکل گئی تو فرمایا کہ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا, جاؤ جو مرضی کرتے پھرتے ہو کرو. یہ جو غافلین ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو سنوارنے کا شوق بھی نہیں ہوتا. آپ کبھی ان کو جا کے کہیں کہ بھائی اللہ کی بات ہو رہی ہے, آپ تشریف لائیں, آئیں وہاں پر بیٹھیں گے, تو یہ بس ایسا منہ بنائیں گے, ایسا عذر پیش کریں گے کہ بس آپ جو ہے نا یہ بات تو نہ کہیں. اور اگر دو تین دفعہ اگر آپ کو کسی کو کہنے کا موقع مل جائے کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ سے محبت کرنی چاہیے, بس پھر تو آپ کو لیبل ہی کر دیں گے, واہ یار یہ بندہ تو جب بھی آتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے, ان کو تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے, ارادہ ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی. دیکھیں جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو ہمیں اجر عظیم ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے اپنی یاد کرنے والوں کے لیے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے. عورتوں اور مردوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم بھی رکھا ہے. دیکھو اگر صرف مغفرت ہی رکھ دی جاتی نا تو بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ میں نے تم سے جو ہے بس ٹھیک ہے معاف کر دیا. نہ صرف معاف کیا بلکہ اللہ نے انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ میری یاد میں تم رہو تو پھر ہم تمہیں انعام بھی دیں گے. یہ مومن کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے. یہ ہتھیار ہے ذکر اللہ. ابرہہ ایک بادشاہ تھا, وہ چلا کہ میں جا کے بیت اللہ کو گرا دوں گا. لوگوں نے ایک کمرہ ایسا تو بنایا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کنسٹرکشن کی وجہ سے اس سٹائل کی وجہ سے لوگ دور دراز سے سفر کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے گھر آئے ہیں. میں اسے اچھی کوئی کنسٹرکشن بنا لیتا ہوں اور لوگ وہاں آنا شروع کر دیں گے, وہاں پر حج عمرے ہوا کریں گے اور صاف ظاہر ہے ٹوریزم کی اکانومی بھی آئے گی, پیسے کمائیں گے. لہٰذا وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے وہاں سے چل پڑا کہ اللہ کا گھر میں جا کے گرا دوں گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو گرانے والے کے لیے سزا کیا بھیجی, چھوٹے چھوٹے سے پرندے بھیجے, ان کے چونچ میں کنکریاں تھیں, انہوں نے ہاتھیوں کا بھوسا بنا دیا, ہاتھیوں کا بھوس بن گیا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے, یہ اللہ کے گھر کو گرانے آئے تھے. اسی طرح شیطان جو ہمارا دشمن ہے, وہ مومن کا دل جو اللہ کا گھر ہے وہ اس کو گرانا چاہتا ہے. سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اس دل کو گرا دوں, اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں, اس کو ویران اور برباد کر دوں. اور یہ جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ شیطان کے خلاف اس کے پاس وہ کنکریاں ہوتی ہیں, وہ یہ شیطان کو یہ کنکریاں مارتا ہے جس طرح حاجی جمرات پر کنکریاں مار کے شیطان کو جو ہے اس کا بھس بناتے ہیں ہر سال, اسی طرح مومن کے پاس یہ ذکر اللہ ہتھیار ہوتا ہے اور وہ شیطان اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا جب تک وہ یہ ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنا گھر کہا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتے, اگر سماتے ہیں تو مومن کے دل میں سماتے ہیں. یہاں ایک علمی نقطہ بیان کیا جاتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس نے مومن سے اس کی جان اور اس کا مال خرید لیا ہے. جان اور مال اللہ رب العزت نے مومن سے خرید لیا ہے. اور اس کے عوض کیا دیا؟ جنت عطا کر دی, جنت دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دل کو کیوں نہیں خریدا؟ خریدنے والی چیز تو دل تھا, مومن کا دل تھا, یہ اللہ کا گھر تھا, اس کو خریدتے. تو یہاں پر جواب یہ علماء نے لکھا کہ دل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دل تو پہلے ہی وقف ہو چکا ہے, اور جو وقف کی پراپرٹی ہوتی ہے شرعی مسئلہ ہے, اس کی بے شراکت نہیں ہوتی, اس کی خرید و فروخت نہیں کی جاتی, وہ تو وقف کر دیا. کسی نے اپنی زمین جو ہے مسجد کے نام پہ وقف کر دی. اب کوئی کہے جی میں نے اس کی خرید و فروخت کرنی ہے تو بات بنتی نہیں وہ خرید و فروخت والی. تو دل وقف کی پراپرٹی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف ہو چکا, اب رہ گیا تھا اس کا جسم اور اس کے اعمال, اس کا مال, یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیے تھے. اب جب دل اللہ کا گھر بن گیا تو پھر اب اس دل کے اندر یوں سمجھیں کہ ہم کرایہ دار کے طور پہ رہتے ہیں, یہ تو اللہ کا گھر ہے, ہمیں بطور کرایہ دار بٹھا دیا گیا کہ تم اس میں بیٹھو اور ایک وقت تک جو ہے اب تم نے اس کی صفائی ستھرائی اس کا خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ تم کرایہ دار ہو, اور اللہ رب العزت پھر مہمان بن کر اس میں تشریف لاتے ہیں. تو لہٰذا دل کو صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ بھائی جو اس کا کرایہ دار ہوگا, جس نے اس دل کو لیا ہوا ہے آریاتن, وہ اس کی صفائی کرے گا, ستھرائی کرے گا, اس کا خیال رکھے گا, تاکہ اللہ رب العزت مہمان بن کر اس میں تشریف لاتے رہے. یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھیں کہ اللہ رب العزت جب شیطان سے ناراض ہوئے تو اور وجہ کیا بنی؟ آدم علیہ السلام. اب اللہ رب العزت نے اپنی جنت سے شیطان کو نکال دیا, کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے, کہ آدم علیہ السلام آپ یہاں رہیں. اور شیطان کو کہا گیا فخرج منہا فانک رجیم, جا نکل جا, دفع دور ہو جا, اب اس کو جنت میں آنے کی اجازت نہیں. تو فرمایا کہ جب ہم نے اے انسان آپ کی خاطر شیطان کو جنت سے نکال دیا تو آپ بھی اپنے اس گھر یا اس دل سے جو اللہ کا گھر ہے شیطان کو نکال دیں. تو بندے کے ذمے بھی پھر ایک ڈیوٹی لگ گئی کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت سے اس کو دھکے دے کے نکال دیا, تم بھی اپنے دل سے اس کو دھکے دے کے نکال دو. یہ شیطان جو ہے نا, یہ بس یوں سمجھیں تاک میں بیٹھا ہوتا ہے. جو ہی دل غافل ہوتا ہے نا تو یہ اس کے اندر اٹیک کر دیتا ہے, انتظار میں ہوتا ہے. الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم, یہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں جم کر, جیسے کوئی شکاری بیٹھا ہوتا ہے. کس کی طرف؟ علی قلب ابن آدم, ابن آدم کے قلب کی طرف یہ توجہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى حَنَسَ, جب وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے یہ دل تو یہ پرے ہٹ کے رہتا ہے, دور رہتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ, جو ہی یہ غافل ہوتا ہے یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ شیطان کی چونچ ہوتی ہے جیسے انجیکشن ہوتا ہے نا ڈاکٹروں کے پاس, ایسے اس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے یہ وسوسے کو انجیکٹ کر دیتا ہے. کئی لوگوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں, وضو کرنے لگیں گے وسوسہ آ رہا ہوگا, پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے وسوسہ آ رہا ہوگا, پتہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کوئی کام کریں گے بار 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 اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, آگے پیچھے آئیں گے, ہیں جی تو پتہ نہیں میری طہارت ہے کہ نہیں ہے, اب وہ اسی چکر میں جناب پریشان حال ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, ان کو جو ہے وسوسے کا انجیکشن لگا ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو انجیکشن اوور ڈوز لگا دے نا تو وہ ایسی عجیب سا حالت ہو جاتی ہے اس کی, تو ان کو اس کو جو ہے وسوسے کا انجیکشن لگا ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی ہی ساری وساوس سے بھری ہوتی ہے, اور ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے ڈرپ لگی ہوتی ہے, وہ قطرہ 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 مستقل چل رہی ہوتی ہے, اسی طرح شیطان بھی قطرہ قطرہ ان کے خون کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے, مستقل اس نے وسوسوں بھری غفلت بھری زندگی جو ہے نا ان کی بنائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس محفوظ کرے. شیطان کی مثال ایک کتے کی مانند ہے. کتا ہوتا نا, اگر فرض کیا آپ کسی ایسے بندے کے گھر میں جائیں جس کے گھر میں کتا ہو اور آپ نے اس بندے سے ملنا ہو, اب آپ کیا کریں گے؟ آگے تو کتا بیٹھا ہوا ہے جی, اگر کوئی بڑا بہادر ہے وہ کہے گا میں اس سے لڑائی شروع کر دیتا ہوں, آؤ بھائی کتا تو مجھے کاٹ میں تجھے کاٹتا ہوں, تو لڑائی شروع کر دیں گے, یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے؟ یا پھر آپ یہ کریں گے کہ مالک کو بلائیں گے, اگر ٹیلی فون ہے آج کل تو بڑا آسان کام ہے, دور سے کھڑے ہوئے ٹیلی فون کر دیں کہ جناب میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اور آپ کا یہ کتا جو ہے نا میرے استقبال میں کھڑا ہوا ہے, ذرا مہربانی فرمائیں تو آپ جو ہے اس کو ذرا ایک طرف کر دیں. تو مالک بس ایک جھاڑ مارے گا اس کتے کو, چلو او آپ دیکھیں گے وہ دم ہلاتا ہوا بھاگ رہا ہوگا, او کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں, ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارا واسطہ اس کتے شیطان سے پڑ گیا, اب ہم کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہمیں تو بچا, تو مالک ہے, ہم نہیں بچ سکتے, اللہ تو بچا لے اسے. اگر اس سے ڈائریکٹ لڑائی شروع کر دی, کشتی لڑنی شروع کر دی, تو بھائی یہ تو کتا ہے, یہ تو آپ کے کاٹ لے گا, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کر جائے گا. خود لڑ لڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, مومن کو ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے. جو بھی کوئی کام کریں فوراً سوچیں یا اللہ مجھے بچا لے, جو ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرا نقصان کر دے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو ہمارے بندے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں اے شیطان تیرا ان پہ داؤ ہی نہیں چلے گا, ہم ان کو یوں بچا بچا کے لے کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ کرتا ہے. الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. ایسے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بچا, میں مجھے محفوظ فرما. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم ہے, دیکھیں اللہ رب العزت کی یاد بڑا کام ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں بٹھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. یہ آج کوئی یہاں پر تقریریں کرنے یا آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا, یہ خود بھی محتاج ہے. اور ہم سارے واقعتاً اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تیری یاد چاہتے ہیں, تجھ کو تھوڑی دیر تجھے یاد کرنا چاہتے ہیں, تیری باتیں تیرے تذکرے چاہتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون عطا کرے, غم خواری ہماری ہو جائے. مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے, اور مسجد میں بیٹھ کے کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر اللہ کیا جاتا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی اس طریقے سے مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سارے ذکر اللہ ہے, اللہ کی یاد ہے. دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھائی سب سے بڑا عمل کیا ہے, کیا کریں ہم؟ مومن کا بڑا دل چاہتا ہے کہ کیا کروں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید سے جواب دے دوں؟ تو کہہ رہے جی بڑی اچھی بات ہے, اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, کہ جو ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کی یاد کرنا, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ ارض و سماوات سے بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے گیت گا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے فرشتوں کو گواہ بنا دیں کہ اے فرشتوں, اتنے سارے بندے تھے, یہ صرف اور صرف میرے ذکر کو بلند کر رہے تھے, میری کبریائی بیان کر رہے تھے, میری جو ہے یاد کر رہے تھے, میری صفات کو بیان کر رہے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں, اس وجہ سے میں نے ان کو معاف کر دیا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ذکر کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں, یہ معافی بہت بڑی چیز ہے. اگر کسی کے نامہ اعمال میں آپ ہیرے موتی تلاش کرنا چاہیں نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی عادت کیا ہے, یہ کتنی معافیاں مانگتا ہے. ہمیں بھیجا اس دنیا میں معافی مانگنے کے لیے, ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ہم معافی مانگ کے چلے جائیں. آدم علیہ السلام نے شجر ممنونہ کو کھایا, اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو جنت کا وارث بنایا ہوا ہے, اب لیکن آپ ذرا تھوڑا ٹائم کے لیے دنیا میں تشریف لے جائیں, اور وہاں پر آپ اور آپ کی اولاد کے ذمے اب ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہے اب اللہ اللہ کرتے رہیں, اللہ سے معافیا مانگیں, وہاں پر اللہ کو یاد کریں, پھر ہم آپ کی وراثت آپ کو لوٹا دیں گے. ہم آپ کو دے چکے ہیں, آپ مجھے بتائیں اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ چلو بھائی یہ بات سمجھا دو مجھے آج, ہاں جی اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے, اتنی بڑی جنت بنائی ہے, کس کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ کون رہے گا وہاں؟ بھیڑ بکریاں رہیں گی, کس کے لیے بنایا ہوا ہے جی؟ پرندوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں, مچھلیوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں, ذرا سوچو تو صحیح. او بھائی انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں. اے انسانوں, تم نے واپس وہاں جانا ہے, لیکن تم جنت والے کام کرو گے تو وہاں جاؤ گے, کیسے ویسے اٹھ کے چلے جاؤ گے؟ تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم جنت والے کام کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں. اور جو بندہ غافل ہو جائے گا, یہ سیکنڈ چانس ہے. پہلے ایک چانس مل چکا, پہلے آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے, اب یہاں واپس یہاں بھیج دیا اور واپس جانے کے لیے اب چانس مل گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے ناراض ہو جاتے, جس طرح شیطان کو مردود کر دیا اور کہا کہ تجھے بس جہنم تیرے پر لازم ہو گئی, اسی طرح انسان سے بھی ناراض ہو سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ جل جاؤ, جہنم میں چلے جاؤ. نہیں, ایسا نہیں کیا, بلکہ ایک چانس دے دیا. اور اب یوں سمجھے کہ ہمیں ایک چانس ملا ہوا ہے, یا ہم جنت میں چلے جائیں گے یا جہنم میں اینڈ اپ ہو جائیں گے. جس طرح سے شیطان آلریڈی جہنم میں اینڈ اپ ہو چکا ہے, ہمیں سیکنڈ چانس ملا ہوا ہے, ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں اس وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ کرنی چاہیے, اس لیے یہ نعمت ہے. دیکھو, ہر کام کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے. اب نماز پڑھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ کہیں گے پھر بیان شروع کر دیا. ہاں جی, ابھی نماز کے لیے آئے تھے, یہ ٹائم تو ہم نے نماز پہ لگایا, پھر یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی, آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا حکم سنیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تم جب جو ہے نماز پڑھ چکو تو اپنی اپنی راہ لو, اللہ کا فضل تلاش کرو, کاروبار کرو, ہر چیز کرو. تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم بس بیٹھ جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ حکم دیا ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یعنی نماز پڑھ لی آپ نے, حالانکہ اللہ کی یاد کی ہے, لیکن پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرتے رہنا, باہر بھی کاروبار پہ بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا. اچھا, روزے رکھے, بڑی عبادت ہے, ابھی پورا رمضان مبارک. ہاں جی, اس کے بعد چاند رات آتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں بس خلاص اب تو آزادی ہو گئی. ہاں جی, اب کھائیں پئیں اور جناب مزے لوٹیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے روزوں کے بعد عید کا دن رکھا, عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد بھی فرمایا جا رہا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ, اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کو یہ یاد کتنی پسند ہے. اچھا, حج کیا, کہتے ہیں جی حج میں جو ہے حاجی جب جاتا ہے عرفات کے اندر اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, کتنا بڑا انعام ملتا ہے, اللہ نے معاف فرما دیا. اب حاجی وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مستقل بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر یہ تو نہیں کہا گیا کہ مینا میں 100 نفلیں پڑھنی ہیں اور عرفات میں جو ہے آپ نے 1000 نفلیں پڑھنی ہیں, کچھ بھی نہیں کہا ہوا. بس وہاں حاجی کا وہاں بیٹھ جانا, یاد الہی کرنا, یہی کام ہوتا ہے حاجی کا. وہاں پر وہ استغفار کرتا ہے, توبہ تائب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر دیکھو اللہ رب العزت کا حکم کیا آ رہا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, دیکھو امر کا صیغہ ہے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اب بھی تم جو ہے نا اللہ کا ذکر کرو. یعنی جب عرفات سے جا رہے ہو تو اب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. بھائی ابھی کیا کیا تھا, ابھی بھی تو اللہ کا ذکر کیا تھا, پھر بھی اللہ کا ذکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ بار بار مختلف انداز سے بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. یہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہوگا. اچھا, پھر فرمایا کہ تم جب بھی فارغ ہو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یعنی اب فارغ کس چیز سے ہو بھائی؟ یا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی نان نفقہ تلاش کر رہے ہوگے, یا اللہ کی عبادت کر رہے ہوگے, یا کوئی علم سیکھ رہے ہوگے, سکھا رہے ہوگے, تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں گے. اس سے جب بھی آپ فارغ ہوں فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو جائیں. کیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. یعنی آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ تو کریں نا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اس کی یادوں میں کھویا رہے. کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ بندہ تو بس مجھے یاد ہی کرتا رہے. یعنی آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے, ہم نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ چاہتی نہیں ہے کہ یہ مسجد میں آئیں, میرے گھر میں آئیں, مصلی پہ کھڑے ہوں, نمازیں پڑھیں. اچھا, کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں رات کو تہجد کے وقت ان کے اوپر نیند کو غالب کیا جاتا ہے, سلایا جاتا ہے, جان بوجھ کے سلایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ وقت جو نا بس اب تنہائی کا وقت ہے, میرے بندے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, میں ان کو عطا کر رہا ہوں. خزانوں کے جیسے منہ کھول دیے گئے. اب اس وقت جو کوئی اور فالتو بندہ آئے گا, انٹرپٹ کرے گا نا, انیسیسری انٹرپشن ہوگی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کے اوپر نیند کو غالب کر دیتے ہیں, غافلین کو سلا دیا جاتا ہے کہ سو جاؤ تم, اب تم میرے سامنے نہ آؤ. آپ دیکھیں ہم رات کے 1-2 بجے تک تو فریش ہوتے ہیں, اور جیسے 1-2 بجے کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے نا, تو اچھے خاصے بندے کے جو اوپر نیند تاری ہوئی ہوتی ہے, غفلت تاری ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کرتوت ہوتے ہیں, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس خاص دینے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں ہوتے جو ہم عبادت سے منہ موڑے پھیرتے ہوتے ہیں, بلکہ اللہ نے دھکا دیا ہوتا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق دے کہ ہم اللہ کی یاد کر سکیں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی, ساری زندگی اللہ کی یاد سے بھری ہوئی زندگی, معصوم زندگی. دین اسلام مکمل ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے جی, نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی گئی. اب حج کر کے تشریف لا رہے ہیں, اور سورہ نازل ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہے جی, آپ کو جو ہے فتح ہو گئی اور مبارکیں مل گئیں. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور دین کے اندر بھی فوجوں کی فوجیں جو ہے نا داخل ہو رہی ہیں. لوگ سبحان اللہ, اب دین پھیل گیا, کام آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. لیکن اپنے محبوب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ اب آپ جو ہیں ہماری تسبیح بیان کریں, استغفار کریں. اللہ اکبر. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہو گئیں, اس کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب غلبے کی کیفیت طاری ہوتی تھی. ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے, اتنا استغفار کرتے تھے, اتنا استغفار کرتے تھے. یعنی وہ ایام تو پھر اللہ نے کہ پیارے حبیب نے جیسے اپنے آپ کو فریفتہ کر دیا, ملاقات کا وقت بھی قریب آ گیا, کام بھی تمام ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے ان کو اپنی یاد کے لیے پسند فرما دیا. اچھا, انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے, ساری زندگی. چلو بھائی, وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی نا, ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, کسی نہ کسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی ملاقات کے لیے فرشتہ لینے آ جاتا ہے, یعنی اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے. اب اس لمحات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حدیث مبارک سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. من کان آخر کلام ہی, جس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ, دخل الجنہ. بس اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ ذکر اللہ پہ ہو رہا ہے. کہ جس نے آخری کلام لا الہ الا اللہ پڑھا, وہ دخل الجنہ. یعنی ساری زندگی اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک شاعر کتنی محبت سے کہتا ہے, اللہ اللہ اینچے شیری ہست نام, شیر و شکر میں شوید جانم تمام. اس کا اردو ترجمے میں کسی نے لکھا, اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا و جام ہے. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ دل و جان ہے. اللہ ہو کے بڑے مزے جو بھی چاہے چکھ لے. ارے دوستو یہ مزہ آتا ہے اس کا, اللہ اللہ کرنے کا مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو گانے سننے کا مزہ ہوتا ہے, ایک ہی گانا سنتے سنتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. دادا بھی وہی گانا سنتا تھا, ابا بھی وہی سنتا تھا, پوتا بھی وہی سنتا تھا. پتہ نہیں کچھ لوگوں کو گانے سننے کا مزہ لگا ہوتا ہے, اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا کلام سننے کا مزہ ہوتا ہے, اللہ کی باتیں سننے کا مزہ آتا ہے. جی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ بات ہاں جی سنی ہوئی ہے, بھی سنی ہوئی ہے تو کیا ہو گیا, بار بار سننے کو جی چاہتا ہے. ہمارے محبوب کی باتیں ہیں تو بار بار سننے سے مزہ آتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر اللہ انیسی, کہ یہ جو ہے ذکر اللہ یہ میرا مونس ہے, غم خوار ہے. جب بھی میں کسی مصیبت میں ہوتا ہوں, پریشانی میں ہوتا ہوں, تو میں پھر اللہ کو یاد کرتا ہوں, میرا غم دور ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا ذکر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک زبان سے ذکر کرنا ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, اور اسی طرح تسبیحات کرنا. اسی طرح ایک ذکر ہوتا ہے دل ہی دل میں کرنا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا.